السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. عزيزان غرامي، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، وجہ یہ ہے کہ جب حضرت موجود ہیں تو میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ حضرت کے ملفوظات سنوں اور خاموش رہوں، اس لیے کہ حضرت کی وہ شخصیت ہے کہ جن کا ہر لفظ جو آپ کے دہن مبارک سے نکلتا ہے وہ شریعت کے دائرے میں ہوتا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی شرعی مسئلہ بھی ہوتا ہے. حضرت کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہی قرآن و حدیث ہوتی ہے. اور حضرت کی موجودگی میں میں تعریف بھی نہیں کرنا چاہتا کہ حضرت، ایک تو کوئی تعریف کرتا ہے سامنے تو حضرت کو بھی بڑا غصہ آتا ہے، تو میں بس اتنا ضرور کہوں گا کہ ایسی شخصیت کی موجودگی میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم علم کے ایک بڑے سمندر کے اندر آ چکے ہیں، جس کے پاس جتنی بساط ہو، جتنا سمانے کی استطاعت رکھتے ہو اتنا سمالے کہ یہی ذریعہ نجات بنے گا. اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا کہ حضرت موجود ہے اور سامنے تعریف کرنا مناسب ہی نہیں. میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور محدث کبیر، حضور سلطان الاساتذہ، ممتاز الفقہا، علماء اہل سنت، حضرت تشریف.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات تشریف رکھیں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ ہداۃ الدین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ليتزكى وما لأحد إن عنده من نعمة تجزى. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کر لیں. کچھ دیر میں میں حاضر ہوا ہوں، جو باتیں مجھے ڈیڑھ گھنٹے میں کہنی تھیں اب میں 50-55 منٹ میں جلد سے جلد اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. رفیقان ملت اور عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو جو برتری اور بزرگی عطا کی ہے اس کو اس طرح سماعت فرمائیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی جن کو رسول پاک نے یہ خطاب عطا فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے وہ کام پسند کرتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو سب سے اچھے لوگ پیدا ہو سکتے تھے اللہ نے ان سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا۔ بخاری شریف کتاب المناقب میں یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں خیرات کر دے تو میرے صحابی کے سیر بھر جو تو کیا آدھے سیر جو کے برابر بھی نہ پہنچے گا۔ یہاں پر صحابہ کرام کے درجات کو سمجھنا تو بہت اونچی بات ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں رسول پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی کے ہاتھ سے جو جو نکل جاتا ہے وہ اتنا قیمتی اتنا باوزن ہوتا ہے کہ سونے کا پہاڑ بھی اس کی برابری نہیں کرتا۔ شاید جو آپ لوگوں میں سے کچھ بچے نہ سمجھتے ہوں، جو بارلی کو کہتے ہیں، گیہوں کے جیسا ایک چھلکے دار دانا ہوتا ہے، تو وہ اتنا سا وہ جو زیادہ سے زیادہ دو چار چھ روپے کا ہوگا، مگر سونے کا پہاڑ اس کی قیمت لگانا آسان نہیں ہے۔ وہ اس کی برابری نہ کر سکے اس جو کی، تو اب سوچو جس ہاتھ سے یہ جو نکلا وہ کتنا اونچا ہوگا اور اس ہاتھ والے کتنے بلند ہوں گے۔ یہ ہیں صحابہ کرام۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اتدیتم۔ یہ مبارک جماعت اتنی بزرگ و برتر ہے کہ ان کے کمالات کیا ہیں، جن جو ان کے نقش قدم پر چلے وہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ پھر اب یہ صحابہ کرام بڑی عظمت تو رکھتے ہی ہیں، رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت اور جذبہ تعظیم میں اس درجے تھے کہ جب مجلس پاک میں آقا کائنات کے ارد گرد بیٹھتے تو اس طرح ان کی حالت ہوتی کہ جسم ہلتا نہیں تھا، سانس کی آواز سنائی نہ دیتی، ایسا معلوم ہوتا جیسے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ آوازیں ان کی بہت پست ہوتی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کس درجے میں تھے۔ اب آئیے میں صحابہ کرام کو معصوم نہیں کہتا کہ وہ گناہ ان کے لیے محال ہو، مگر ان سے کبھی لغزش ہوئی تو اس لغزش کی بھی ایک شان ہے. اسی وجہ سے ان کی لغزشوں کا ذکر بھی نہ کرنا چاہیے. ان کے کمالات یاد کرو، ان سے اگر کوئی خطا ہوئی تو اس کا ذکر نہ کرو. ترمذی شریف میں ایک حدیث میں نے پڑھی، ایک قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت تھی، ان سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا، ان کو سزا ہوئی، سزا میں ان کو وفات ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے اتنا بڑا گناہ اس سے ہو گیا، اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ اب آپس میں یہ بات ہو رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں یہ بات پہنچی، سنا تو آپ منبر پر تشریف فرما ہوئی. آقا کائنات نے منبر پر فرمایا، تم لوگوں نے اس کی لغزش دیکھی؟ سنا اس عورت کی شان یہ ہے کہ لقد تابت توبۃ لو قسمت علی اهل الارض لکفت. اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر زمین کے تمام گناہگاروں پر وہ توبہ بانٹ دی جائے تو سب کا بیڑا پار. تم نے اس کی لغزش دیکھی، ان کی توبہ کی شان نہ دیکھی؟ اس لیے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیات اور صحابہ کی بڑی بڑی لغزشوں پر لوگوں کا منہ بند کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ ان کی توبہ دیکھو تو سب بھول جاؤ. سبحان اللہ. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ایک بزرگ صحابی ہیں جن کو رسول پاک نے فرمایا، نعم العبد عبداللہ نعم الرجل عبداللہ لو صلى باللیل. عبداللہ ابن عمر بڑے شاندار آدمی ہیں، کاش یہ تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتی. وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حج کرنے گئے تھے، کوئی دوسرا آدمی بھی حج کے لیے آیا، طواف سے فارغ ہوا تو ایک طرف دیکھا کہ بہت سے لوگوں کی بھیڑ لگی ہے اور بیچ میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں. لوگوں سے پوچھا، یہ کون لوگ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں؟ کہا، یہ قریش کے بڑے بڑے بزرگ لوگ ہیں. کہا، یہ بیچ میں کون بیٹھے ہیں؟ کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں. اچھا، تو وہ آیا اور آ کر ٹھیک سیدنا عبداللہ ابن عمر کے قریب بیٹھ گیا. کہتا، انی سائلو کا، میں آپ سے کچھ باتیں پوچھوں گا، آپ ان کا صحیح جواب دیجئے گا. دیکھیے، اب اس کی نیت میں کچھ فتور تھا. کہتا ہے، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ عثمان غنی جنگ بدر میں حاضر تھے کہ نہیں؟ کہ نہیں، حاضر تو نہیں تھے. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ جنگ احد میں جب لوگ میدان چھوڑ کر جا رہے تھے، عثمان غنی بھی چھوڑ کر بھاگے تھے کہ نہیں؟ کہ ہاں، بھاگے تھے. کہ اچھا، تیسرا سوال یہ ہے کہ جب بیعت رضوان حدیبیہ میں ہو رہی تھی تو اس وقت عثمان ابن عفان موجود تھے کہ نہیں؟ تو اس نے خوشی سے
اللہ اکبر کا نعرہ اونچا کیا. یعنی عثمان غنی میں تین عیب اس کو نظر آئے، معاذ اللہ کہ بڑے بڑے تین موقع پر عثمان غنی غائب ہیں، بدر میں بھی نہیں ہیں، احد چھوڑ کے بھاگ گئے، اور بیعت رضوان میں بھی نہیں ہیں. تو جیسے ہی اس نے نعرہ اللہ اکبر کا لگایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر کو جلال ہی تو آ گیا. فرماتے ہیں کہ تعال ادھر، میں تیری ایک ایک بات کو صحیح بتاتا ہوں، سن. اما غیبتہ عن بدر، جنگ بدر سے وہ غیر حاضر تھے. سن. السلام علیکم. ادھر تشریف لائیے،
تشریف رکھے یہاں،
یہ کرسی یار
ماشاء
اللہ.
پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نبی اللہ. فرماتے ہیں سن، جنگ بدر سے وہ غیر حاضر تھے، اس وجہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہزادی حضرت رقیہ ان کے نکاح میں تھی، وہ بیمار تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی تیمارداری کے لیے رکو،
سبحان اللہ،
میں جنگ بدر میں تمہاری حاضری رکھوں گا اور مال غنیمت میں تمہارا حصہ بھی دوں گا. وہ اس حاضری سے بڑی حاضری کون سی ہوگی کہ رسول پاک ان کو حاضر شمار کر رہے ہیں اور ان کا حصہ لگا رہے ہیں. اس لیے تیرے غیر حاضر ماننے سے کیا ہوا، رسول پاک نے ان کو حاضر
مانا.
جنگ احد سے وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے. سن، قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. جو لوگ میدان احد چھوڑ کر کے چلے گئے تھے وہ لوگ کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان سے لغزش ہوئی تھی ضرور، مگر اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. نہیں، لقد عفا الله عنهم، بے شک ضرور اللہ نے انہیں معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا تو پکڑ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ نے جب انہیں معاف کر دیا تو کون سا کیڑا نکالنے والا ہوتا ہے؟ اور جنگے اور حدیبیہ کی بیعت رضوان تھے وہ غیر حاضر تھے. سن لے، اگر مکے والوں پر عثمان سے زیادہ کوئی اپنا اثر اور دبدبا رکھتا تو رسول پاک عثمان کو نہ بھیجتے.
سبحان اللہ،
اللہ
صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اثر اور دبدبا انہی کا تھا. اس لیے رسول پاک نے ان کو بھیجا. جب یہ چلے گئے تو مشہور ہوا کہ عثمان شہید ہو گئے، تو حضور نے بیعت لی، اور بیعت اس بات کی کہ عثمان کے خون لینے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہم اپنی جان قربان کریں گے.
سبحان اللہ.
سب صحابہ جتنے تھے وہاں 1500 یا 1400 سب سے حضور نے بیعت لی, اور جب سب کی بیعت ہو گئی تو رسول پاک نے اپنا دایاں ہاتھ اونچا کیا اور فرمایا ہادہی ید عثمان.
سبحان اللہ.
یہ عثمان کا ہاتھ ہے.
اللہ.
سبحان اللہ.
کسی کے ہاتھ کو حضور نے اپنے ہاتھ سے تعبیر نہیں کیا, یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے. اور پھر بائیں ہاتھ پر یوں مارا ہادہی من عثمان, اور یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے.
سبحان اللہ.
اتنی شاندار بیعت کس کو ملی کہ خود رسول پاک جس کی طرف سے بیعت کر بھی رہے ہیں لے بھی رہے
ہیں.
اب فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اذهب بهذا الان, جا اب یہ میری باتیں لے کر جا. اب اس کے بعد کیا ابن عمر نے بتایا کہ صحابہ کے اندر عیب تلاش کرنا بد نصیبوں کا کام. ان صحابہ کرام میں جن کو اللہ نے عظمت عطا کی ایک بزرگ ترین سب سے بزرگ ترین صحابی سیدنا ابو بکر صدیق کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت سی باتیں فرمائیں. حضرت عمر فاروق کا بھی بڑا درجہ, مگر سنو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حضرت ابو بکر کی کسی بات پر ناراض ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے کہا مجھے معاف کر دو. وہ اٹھ کے غصے میں جانے لگی. اب یہ پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر جا رہے ہیں اور عمر آگے آگے تیزی سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں استغفر لی, ارے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے, مغفرت کی دعا کر دے, استغفر لی استغفر لی. اور حضرت عمر کا غصہ ہی نہیں اتر رہا, یہاں تک کہ اپنے گھر میں قدم رکھا دروازے پہ حضرت ابو بکر ہیں اور دروازہ بند کر دیا. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی الٹے قدم واپس آئے اور مجلس بارگاہ رسالت میں آ کر بیٹھ گئے.
سبحان اللہ.
تو رسول پاک نے ان کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا لقد غامرکم صاحبکم هذا, تمہارا یہ ساتھی تم سب سے آگے آگے ہے.
سبحان اللہ.
پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کا غصہ اترا تو شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں نے بڑا برا کیا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں دروازے تک آ گئے اور میں نے ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا, یہ اچھا نہیں کیا. تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ابو بکر سے معافی دلا. تو رسول پاک جلال میں فرماتے ہیں انکم تارکو لی صاحبی, تم میرے دوست کو چھوڑو گے, تم لوگ میرے دوست کو چھوڑو گے. بار بار یہ فرما رہے ہیں جلال میں یہ میرا دوست ہے یہ میرا دوست. سبحان اللہ. اتنی عظمت اور کس کو ملے گی.
سبحان اللہ.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی اس سے ظاہر ہوا.
سبحان اللہ.
کہ جیسے ہی ابو بکر صدیق آ کر بیٹھے تو حضور ان کی فضیلت بتا رہے.
سبحان اللہ.
یہ سب سے آگے نکل گیا کہ ان کی بات سے اگر عمر کو ٹھیس پہنچی تو معافی کے لیے کتنا ان کے پیچھے دوڑ دے گئے. یہ معمولی بات نہیں کہ وہ اپنے کسی معاملے میں نیکی کے اندر خراش نہیں آنے دیا. ابو بکر صدیق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے باب الرجان لا يدخله الا الصائمون, اس سے روزے دار جو خوب روزہ رکھتے ہیں وہ پکارے جائیں گے. ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ, جو شاندار نمازیں پڑھتے ہیں یدعا بہ المصلون, ان نمازیوں کو اس دروازے سے پکارا جائے گا, ادھر آؤ اس سے آؤ. ایک دروازہ ہے باب الصدقہ, کہ صدقات و خیرات والے اس سے بلائے جائیں.
سبحان اللہ.
ایک دروازہ ہے باب الجہاد, جہاد کرنے والے بزرگوں کو اس سے بلایا جائے گا.
سبحان اللہ.
ایک باب الصدق, سچائی کے پیشواؤں کو اس سے بلایا جائے گا.
سبحان اللہ.
ایک ایک کا نام میرے آقا لے رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں بخاری شریف میں یہ حدیث.
سبحان اللہ.
فرماتے ہیں یا رسول اللہ مالی ھذا یدخل من ھذا الباب وذالک من ذالک الباب, مجھے اس سے مطلب نہیں کہ فلاں آدمی فلاں دروازے سے بلایا گیا, فلاں آدمی فلاں دروازے سے بلایا گیا. هل يدعى احد من كل باب,
سبحان اللہ,
کیا کوئی ایسا بھی آدمی ہے جو ہر دروازہ پکارے اس کو.
سبحان اللہ.
کہ ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ, وہ کہے ادھر سے آؤ وہ کہے ادھر سے آؤ, ہر دروازہ اس کی آرزو کرے.
سبحان اللہ.
ہے کوئی ایسا بھی دروازہ؟ تو فرماتے ہیں نعم, ہاں ابو بکر, ہاں ہاں, وارجو ان تکون من,
سبحان اللہ,
اس میں بے شک تم ہو, تم ہو, ہر دروازے سے بلائے جاؤ گے.
سبحان اللہ.
یعنی مجاہدوں کے بھی امام,
سبحان اللہ,
خیرات و صدقات کے بھی امام, نمازیوں کے بھی پیشوا, اور جہاد اور صدق و صدق میں تو امام الصدیقین,
سبحان اللہ,
اور روزے داروں میں بھی پیشوا. سبحان اللہ. جس میدان میں دیکھو ہر میدان کا امام ہے امام الصدیقین.
سبحان
اللہ. ایک بار میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی حدیث بخاری شریف, منبر پر فرمانے لگے, ایک شخص کو اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہو تو دنیا میں رہو تو چاہو تو ہمارے پاس آؤ.
سبحان اللہ.
فاختار ما عند اللہ, تو اس نے اللہ کے قرب کو پسند کر لیا. سب صحابہ سن رہے ہیں, یہ حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو زار و قطار رونے لگے. سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم سارے صحابہ کہنے لگے کہ ان بڑے میاں کو کیا ہو گیا, اللہ نے اگر کسی بندے کو اختیار دیا تھا کہ تم چاہو تو یہاں رہو چاہو تو یہاں آؤ, اور بندے نے وہاں کا اختیار کر لیا تو ان بڑے میاں کو کیوں رونا آ رہا ہے؟ مگر بعد میں ہمیں سمجھ میں آیا کہ ابو بکر صدیق ہم سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں.
سبحان اللہ.
کہ جس بندے کو اللہ نے اختیار یہ دیا تھا وہ رسول پاک.
سبحان اللہ.
یہ چیز کوئی نہیں سمجھا تھا. ابو بکر صدیق سمجھ کر کے خوب رو رہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور حضرت ابو بکر صدیق کو خاموش کیا. پھر آپ نے منبر پر ارشاد فرمایا ما نفعنی احد فی ماله ونفسه ما نفعنی ابو بکر فی نفسه وماله.
سبحان اللہ.
کسی شخص نے کسی آدمی نے اپنی جان اور اپنے مال سے مجھ کو وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو ابو بکر نے اپنی جان اور اپنے مال سے مجھے فائدہ.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
جان بھی میرے اوپر قربان کر دی ہے اور مال بھی سب فدا کر دیا.
سبحان اللہ.
جان تو ایک مرتبہ نہیں, ایک موقع تھا وہ جو غار ثور کا سب جانتے ہیں.
اللہ.
وہاں اپنی جان قربان ہی کر چکی ہے مگر سرکار نے دوسری جان عطا کر دی, حفاظت فرما دی. میدان بدر میں مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تو دشمنوں کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے اور رسول پاک کو ہم لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا. اب مگر جب ہمیں خیال آیا تو مڑ کر دیکھا کہ ابو بکر صدیق تلوار لے کر رسول پاک کے ارد گرد ہر وقت تلوار لے کر چکر کاٹ رہے ہیں کہ کوئی دشمن رخ کرتا تلوار سے اس کا پیچھا کرتا.
سبحان اللہ.
اللہ
اکیلے ہیں مگر قربانی کا کیسا جذبہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ صرف ایسا نہیں کہ صحابہ ہی یہ جانتے تھے, اس وقت کے مشرکین بھی سمجھتے تھے کہ ابو بکر کی شان بڑی نرالی ہے اور رسول پاک سے ان کو خاص قرب حاصل ہے. اسی لیے میدان احد میں جب ابو سفیان نے پکارا هل فیکم محمد تو رسول پاک نے فرمایا کہ مت جواب دو, چپ چاپ رہو. تو اس نے کہا هل فیکم ابو بکر تو حضور نے فرمایا مت جواب دو.
اللہ.
تو اب اس نے کہا هل فیکم ابن الخطاب کیا تم لوگوں میں عمر ابن خطاب بچ گئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جواب مت دو. تو اب ابو سفیان نے کہا کہ چلو یہ سب کے سب ختم ہو گئے. تو حضرت عمر کو اب صبر نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ قاتلک اللہ ابق اللہ ما یخزیک, اللہ نے ان لوگوں کو ابھی باقی رکھا ہے جو تجھے ذلیل و رسوا کریں. یہ کہا حضرت عمر نے. اب میں پوچھتا ہوں کہ رسول پاک کے بعد ابو بکر صدیق ہی کا سوال کیوں کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ سب جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو قرب دیا ہے اور انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں یہ اپنی جگہ پر بے مثال ہیں, اس میں کوئی شریک نہیں. خیر تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے اپنی جان اور مال سے وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو ابو بکر نے اپنی جان سے فائدہ پہنچایا اور مال سے. اب سنیے حضرت ابو بکر تو ہمیشہ اس بات کے لیے آمادہ رہتے تھے کہ قربانی پیش کریں, جب حضرت عمر اسلام لائے تو ان نماز کا وقت ہوا، تو حضرت عمر حضور نے نماز کے لیے لوگوں سے کہا تیار ہو جاؤ، بیت ارقم میں نماز پڑھنے کی تیاری ہونے لگی، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ آپ پر نہیں ہیں کیا؟ ہاں ہیں حق پر، تو پھر ہم لوگ چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے. سرکار نے فرمایا ابھی مصلحت کا تقاضا یہی ہے، کہ یا رسول اللہ مصلحت کا تقاضا اگر یہی ہے تو جس روز بھی آپ میدان میں پڑھیں گے اس روز تو جھگڑا ہونا ہی ہے. اب عمر مسلمان ہو گیا ہے تو معاملہ چھپ چھپ کے نہیں چلے گا، آج ہی فیصلہ ہونا چاہیے.
سبحان
اللہ. فرمایا عمر ٹھیک کہتا ہے، چلو. اب خانہ کعبہ کے پاس سب لوگ آ گئے، صحابہ کرام، نماز شروع ہوئی. بیچ نماز میں ابو جہل مکے کے غنڈوں کو لے کر نمازیوں پر حملہ آور ہو گیا. اس حملے میں سب سے زیادہ جو زخمی ہوا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق. کیوں سب سے زیادہ زخمی ہوئے؟ اگر سب سے زیادہ مقابلہ نہیں کیا ہوتا تو سب سے زیادہ زخمی نہیں ہوتے. کہیں دبک کے رہتے تو ایک آدھ شاید لگتا کچھ. اس کا معنی ہے کہ ابو بکر صدیق ہر وقت اپنی جان لے کر رسول پاک پر نثار کرنے کے لیے تیار. اس روز فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ نماز کے وقت نماز پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد نہیں. تو اب یہ حضرت عمر فاروق کی مدبرانہ صلاحیت بھی اجاگر ہو گئی اور فیصلہ کن معاملہ طے ہوا. سب سے زیادہ زخم حضرت ابو بکر کو آیا اور اس کے بعد سب سے زیادہ زخمی عمر فاروق تھے. اسی لیے حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اشجعنا. شیر خدا فرما رہے ہیں کہ ہم سب میں سب سے زیادہ بہادر کوئی ہے تو ابو بکر. دبلے پتلے ہیں مگر بہادری کی شان یہ ہے کہ جان پر کھیل دیتے ہیں.
سبحان اللہ.
جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے اور مال کی قربانی کی تو شان عجیب ہے. جب جب ضرورت پڑی مال بے دریغ دیتے ہیں.
سبحان اللہ.
ایک بار میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آج خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، جس سے جو ہو سکے لے کر آئے. سب لوگ اپنا اپنا مال لے کر آنے کے لیے دوڑے. کچھ صحابہ وہ تھے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا وہ بازار گئے اور جا کر وہاں پر لوگوں کا سامان کاندھے پر سر پر ڈھویا، مزدوری میں تھوڑا سا جو ملا وہی لا کر حاضر کر دیا. یہ جذبہ قربانی صرف صحابہ کرام کی شان ہے. ایسی مقدس جماعت. حضرت عمر کے دل میں اس روز خیال آیا کہ ابو بکر ہر نیکی میں آگے رہتے ہیں، آج تو میں مال خرچ کرنے کا معاملہ ہے، میں آگے بڑھ جاؤں گا، ابو بکر کے پاس تو مال کم ہے. سب لوگ لے لے کر آئے، اپنا اپنا نذرانہ پیش کر دیا. حضور رسول پاک کی خدمت میں مولا علی بھی لائے، عثمان غنی بھی لائے، حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی لائے، سعید ابن زید بھی لائے، ابو طلحہ بھی لائے، طلحہ ابن عبید اللہ بھی لائے، ابو عبیدہ ابن جراح بھی لائے، عبد الرحمن ابن عوف بھی لائے، زبیر ابن عوام بھی لائے، سب لا رہے ہیں.
سبحان اللہ.
مگر رسول پاک نے کسی سے کچھ نہ پوچھا کہ کتنا لائے، کتنا گھر چھوڑا. صرف حضرت عمر سے پوچھتے ہیں عمر کیا لائے اور کیا گھر چھوڑا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو کچھ مال تھا اس کے دو حصے کر دیے، آدھا بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا اور آدھا یہ بارگاہ رسالت میں راہ خدا میں حاضر ہے۔
سبحان اللہ۔
تو رسول پاک فرماتے ابو بکر تم کیا لائے اور کیا گھر چھوڑا؟ تو عرض کرتے ہیں جو کچھ دنیا کی پونجی گھر میں تھی وہ سب کپڑا لتا پیسہ دھپیا سب لا کر حاضر کر دیا۔
سبحان اللہ۔
اور گھر اللہ اور رسول کو چھوڑ کر آیا۔
اللہ اللہ اکبر۔
پروانے کو چراغ ہے،
سبحان اللہ،
بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے، اللہ کا رسول بس،
سبحان اللہ،
کیا شان ہے۔ اب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سب لوگ لائے، رسول پاک نے کسی سے سوال نہیں کیا، صرف حضرت عمر اور ابو بکر سے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ آج ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا، یہ خیال حضرت عمر کے دل میں آیا تھا۔ تو رسول پاک نے تنبیہ کی کہ عمر ہر میدان میں کیا تم جاؤ گے آگے، اس میدان میں جو آگے جانے کا خیال تھا اس کی خیر خبر لو کہ کیا ہوا تمہارا۔
سبحان اللہ،
سبحان اللہ۔
اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوا کہ رسول پاک دلوں کی حالات بھی جانتے تھے اور دیکھتے تھے؟ اب لیجئے، جب انہوں نے عرض، رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے اپنی جان اور مال سے مجھے وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو ابو بکر نے اپنی جان اور مال سے مجھے فائدہ پہنچایا، تو ابو بکر کیا عرض کرتے ہیں؟ یار رو رو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، میں اور میری جان میرا مال سب کچھ تو آپ ہی کی ملکیت ہے، میں نے کیا فائدہ پہنچایا؟ آپ نے اپنی ملکیت سے فائدہ لیا ہے۔
سبحان اللہ۔
اب ذرا سوچو کہ حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان بھی آپ کی ملکیت، میرا مال بھی آپ کی ملکیت۔ اگر امام احمد رضا نے یہ کہہ دیا کہ میری جان نہ ایک جان فدا
کروں، کیا کروں،
ہاں کروں کیا کروڑوں، ہاں اب یہ امام احمد رضا نے کہا تو یہ حضرت ابو بکر صدیق ہی کی تو ترجمانی ہے۔
سبحان اللہ۔
یہ لوگ کہتے ہیں بریلی میں بدعت پیدا ہوئی، جاؤ پہلے بارگاہ رسالت کے پروانوں کو دیکھو،
سبحان اللہ،
وہاں سے سب کچھ خزانہ بریلی میں آیا، جو آیا،
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
وہیں سے آیا۔
بے شک۔
اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب سن کر فرماتے ہیں ما من خوخة فی المسجد الا وقد صدت الا خوخة ابی بکر، مسجد میں جتنی بھی آنے کی کھڑکیاں ہیں سب بند کر دی جائیں، صرف ابو بکر کی باقی رکھی جائے۔ اشارہ ہے کہ اب خلافت کا ایک دروازہ کھلا رہے گا۔
سبحان اللہ،
یہ ہے ماشاءاللہ۔ اسی وجہ سے ایک عورت رسول پاک کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے آئی، تو مسئلہ میرے آقا نے بتا دیا، پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں پھر کبھی آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ فرمایا عند ابی بکر، ابو بکر کے پاس جانا۔
سبحان اللہ۔
کیا یہ بھی اشارہ نہیں ہے کہ میرا نائب کون ہوگا؟
سبحان اللہ۔
ہاں، پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی شان تو بڑی نرالی، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اشارے دیے اور حضرت مولا علی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو تقیہ کرتے تھے. ارے بے وقوف شیر خدا اور تقیہ کرے؟ تقیہ تو ڈرپوک لوگ کیا کرتے ہیں. امام حسین نے تو یزید کے مقابلے میں تقیہ کیا نہیں. ان کے والد جو شیر خدا ہیں انہوں نے کیسے تقیہ کر لیا؟ کیسے وہ تقیہ کرتے؟ ہاں یہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی فرماتے ہیں ہم نے اپنے دنیا کی قیادت کے لیے اسی کو چن لیا ہے جس کو رسول پاک نے ہمارے دین کی قیادت کے لیے آگے بڑھا.
سبحان اللہ.
کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ رسول پاک نے اپنے مرض وفات میں کئی مرتبہ کوشش کی کہ اٹھتے تھے اور غشی تاری ہو جاتی. نماز میں اطلاع آئی کہ جماعت کے سب لوگ حاضر ہیں, کھڑے ہوئے, غشی آ گئی, فوراً اسی غشی کے عالم میں لیٹ گئے. پھر اٹھے, پھر غشی آ گئی. کئی بار ایسا ہوا تو حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دو کہ امامت کریں, نماز پڑھاویں. حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھاویں, اور بار بار اصرار کیا. حضور نے فرمایا نہیں, ابو بکر کو نہیں, یا رسول اللہ عمر کو کہیے. ابو بکر رقیق القلم ہیں, آپ کے مسلے پر کھڑے ہوں گے تو ان کی آنکھیں قابو میں نہ ہوں گی, قراءت لوگوں کو سنا نہ پائیں گے, ہچکیاں لینے لگیں گے, یا رسول اللہ عمر کو کہیے. تو رسول پاک کو جلال آیا, فرماتے ہیں انکن لصواہب یوسف مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, تم لوگ یوسف کی ساتھنے ہو, اپنی بات پر ضد کرتی ہو, ابو بکر کو حکم دو وہی امامت کریں.
سبحان اللہ.
اب اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے آقا سرور کائنات نے دنیا سے جاتے جاتے عبادت کے سب سے اہم معاملے میں کس کو امام بنایا؟
سبحان اللہ.
امام ابو بکر کو بنایا.
سبحان
اللہ. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اب دینی نظام دنیا میں قائم کرنے کے لیے جس کو پیشوائی ملے گی وہ کون ہے؟
سبحان اللہ.
ابو بکر صدیق ہے. اسی کو حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سخت کی خلافت پر راضی ہیں جس کو رسول پاک نے ہماری نماز کی امامت کے لیے چنا, تو ہم نے دین کی امامت کے لیے بھی انہیں, دنیا کی امامت کے لیے بھی.
سبحان اللہ.
سمجھ میں آئی بات؟ اب لوگ یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ مولا علی نے ان کی خلافت نہیں مانی تھی, یا کہتے ہیں کہ ظاہر ظاہر میں مانتے تھے دل سے نہیں مانتے تھے, یہ جھوٹ ہے. مولا علی نے تو یہ فرمایا کہ جو کوئی ابو بکر و عمر کی حقانیت میں شک کرے اور ان کی شان میں بے ادبی کرے یا مجھے ان دونوں سے بڑھ کر مانے تو میں اس کو قتل کروں گا. تو مولا کائنات کی شان یہ ہے. اب ان کا نام لے جپنے والے جھوٹے لوگ جو کہیں اس کا کیا اعتبار؟ رفیقان ملت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بڑی برتریاں عطا کی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد انصار جن کی جماعت سب سے زیادہ تھی,
سبحان اللہ،
پورے مدینے میں زیادہ تر انصار تھے، ان لوگوں نے کہا کہ منا امیروں ومنکم امیر، ایک امیر ہم انصار کا رہے گا، ایک امیر مہاجرین کا رہے گا. یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی، تو اب انہیں جلدی تھی کہ اگر اس فتنے کو جلدی نہیں دبایا گیا تو پھر کبھی نہیں دبایا جا سکے گا. اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے چند صحابہ ساتھیوں کو، ابو حضرت عمر وغیرہ کو لے کر پہنچ گئے بنو ثقیفہ بنو ساعدہ میں، جہاں پر انصار کی میٹنگ ہو رہی تھی. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شہادتین پڑھنے کے بعد فرمایا، سن لو، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلافت فی القریش، فی قریش، خلافت قریش کے اندر رہے گی. تم لوگ قریش نہیں ہو تو یہ دعویٰ کیوں کرتے ہو؟
سبحان اللہ.
اس لیے میں عمر کو اس معاملے میں سب سے زیادہ مناسب سمجھتے ہوئے میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے لپک کے کہا، میں بیعت آپ کے ہاتھ پر کرتا ہوں. بیعت کر لی حضرت. اب تمام مہاجرین و انصار سب نے ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے دو جملوں میں خطبہ دیا، فرماتے ہیں، میں میرے کمزور و ناتواں کاندھے پر یہ خلافت کا بوجھ رکھا گیا، آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو یہ کام میں چلاؤں گا، اور یاد رکھو کہ اگر میں نیکی کا حکم دوں تو میری فرما برداری کرنا، اور اگر کوئی غلط یا کہیں کجی اور لفظی پاؤ تو مجھے سیدھا کرنا. اتنی عام چھوٹ یہ کون دے سکتا ہے؟ حق پسند، حق پرست، حق گو، بے باک، اللہ کا خلیفہ، اللہ کے رسول کا خلیفہ. فرماتے ہیں، ان ذقت فقومونی، اگر مجھ میں کجی آ جائے تو تم مجھے سیدھا کرنا.
سبحان اللہ.
اور فرماتے ہیں، تم میں کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک میں اس کا حق نہ دلا لوں میں نہیں تھموں گا، اور تمہارا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے. فصاحت و بلاغت کے خطبات جہاں پر بڑے بڑے ادیبوں نے لکھے ہیں، ابو بکر صدیق کا خطبہ اس میں سر فہرست آتا ہے.
سبحان اللہ.
کہ اتنا مختصر شاندار خطبہ، وہ بولتے بہت کم مگر سب بول دیتے تھوڑے میں. یہاں تک کہ جب آپ کو خبر ملی کہ رسول پاک وفات پا چکے تو آپ مقام صنح میں رہتے تھے، حوالی میں، وہاں سے آئے اور آ کر مسجد میں پہنچے تو بھیڑ دیکھی، اور عمر فاروق کھڑے ہو کر بیچ میں واز کر رہے ہیں. آپ نے کسی کی طرف توجہ نہ کی، سیدھے حجرہ عائشہ میں پہنچے. رسول پاک کے چہرے اقدس سے چادر ہٹائی اور اپنا رخسار رخسار نبوت پر رکھ کر روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو رسول پاک کے رخسار پہ پڑے اور پھر وہاں سے آپ کے رخسار پر پلٹ کر آ گئے اور کہنے لگے، تبت یا رسول اللہ حجم و مجدن، یا رسول اللہ آپ کی حیات بھی پاکیزہ، آپ کی وفات بھی پاکیزہ.
سبحان اللہ.
پھر چادر چہرے اقدس پہ رکھی، غموں سے نڈھال مسجد میں آئے، تو اب ممبر کے پاس پہنچے تو حضرت عمر للکار رہے، منافقو خوشی مناتے ہو، ٹھہرو رسول پاک ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں، تم میں سے ایک ایک کو قتل کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، مگر وہ تو اتنے جوش میں تھے کہ بیٹھے نہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق ایک کنارے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر فرمایا، اما بعد، اب سارے لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کی طرف آ گئے،
سبحان اللہ،
اب کوئی حضرت عمر کی بات نہیں سن رہا ہے، اب وہ چپ کھڑے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اما بعد، سن لو، من کان منکم یعبد محمدا فلیعلم ان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حج لا يموت
سبحان الله
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسنجزي الشاكرين۔ کتنا بڑا خطبہ تھا، خاموش ہو گئے۔ مطلب یہ کہ جو کوئی محمد کو اپنا معبود مانتا تھا، سن لے کہ وہ وفات پا چکے، اور جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے تو وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، موت اس کے قریب پھٹک نہیں سکتی،
سبحان اللہ،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے جو رسول آئے وہ گزرے، کیا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم الٹے قدم اپنے پرانی روش کی طرف واپس چلے جاؤ گے، جو واپس جائے گا اللہ کا کوئی نقصان نہ کرے گا، ہم تو شکر گزاروں کو عنقریب جزائے خیر عطا کریں۔ اتنا پڑھا، ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، سارا مجمع وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، سب کی زبان پر یہ آیت تھی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سارے صحابہ یہ کہتے تھے کہ اوہ، اس آیت کو ایسا برمحل حضرت ابو بکر نے پڑھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیت آج ہی اتری۔
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
علم میں بے مثال اور عمل میں بے مثال، تقوی میں بے مثال، کہ اللہ نے ان کو اتقا کہا اور ان کو انا کرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا۔
سبحان اللہ،
اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثالی اور ان کی عظمت یہ تو ایسی مستحکم ہے کہ پوری امت اس بات پر اجماع رکھتی ہے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل، انبیاء کرام اور رسول الناس و رسول الملائکہ کے بعد سب سے اونچا درجہ تمام مخلوقات میں ابو بکر صدیق۔
سبحان اللہ،
اب جب یہ سب سے افضل ہیں تو کیا پوچھنا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف کتاب المناقب میں فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، فرمایا کیا تم نے تیاری کی، کہا میں نے
کچھ بھی تیاری نہ کی، الا انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ رسول سے محبت رکھتا ہوں، بس یہی تیاری ہے. نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، حج نہیں، یا عمرے نہیں کیے تھے، اور جہاد نہیں کرتے تھے، نیکیاں خیرات نہیں کرتے تھے، سب کرتے تھے، مگر کہتے ہیں کوئی تیاری نہیں. کیوں؟ ارے نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر. آدمیوں کو اپنی نیکیوں پر فخر کرنا نیکیوں کو چوپٹ کرنا. اس لیے نیکیوں کے بارے میں تو سوچو، نیکیاں کی کچھ کر نہ سکے، یہ سوچو. اور رسول پاک اللہ اور رسول کی محبت یہ شان رکھتی ہے کہ اس پر فخر کرو.
سبحان اللہ.
یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے، الا انی احب اللہ و رسولہ، صرف میں اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں. فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت میں اسی کے ساتھ رہے گا جس سے تو محبت کرتا. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس حدیث کو سننے کے بعد رسول پاک سے سننے کے بعد مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کسی چیز سے مجھے نہیں.
سبحان اللہ.
کیونکہ انی احب ابا بکر و عمر،
سبحان اللہ،
و احب ان اکون یوم القیامت معہما،
سبحان اللہ،
میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس سے آپ مراتب سمجھیں کہ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کس مرتبے کا مانتے تھے.
سبحان اللہ.
کیا ان کی شان تھی. انہوں نے اپنی وفات شریف کے وقت جب حضرت عمر کے نام کا اعلان کیا خلافت کے لیے، تو حضرت علی ہی نے سب سے پہلے کہا کہ اگر آپ نے عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہوتا تو ہم ہرگز تسلیم نہیں کرتے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رسول پاک کی طرف سے معلوم تھا. حضرت علی نے اسی لیے یہ کہا تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 روز پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور مولا علی رسول پاک کی عیادت کر کے باہر نکلے، تو حضرت عباس نے مولا علی سے کہا انکا بعد ثلاث عبد العصا، 3 دن کے بعد تم لاٹھی کے غلام بن جاؤ گے، بے لاٹھی کے چل نہ پاؤ گے، اس لیے چلو پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو کہ آپ کے بعد خلافت کس کو ملے گی. اگر ہم لوگوں کو ملے گی تو ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، اگر ہمارا نام لیں گے حضور تو، اور اگر تم کو نہیں دیں گے تو ہم لوگ صبر کر کے گھر بیٹھیں گے. حضرت علی نے فرمایا کہ چچا، میں یہ سوال ہرگز نہیں کر سکتا، اگر رسول پاک نے کہہ دیا کہ میرے بعد تم کو خلافت نہیں ملے گی تو قیامت تک لوگ ہمیں خلیفہ نہیں بنائیں گے، اس لیے چپ چاپ رہو، جب نمبر آئے گا خود ملے گی. اس لیے کہ حضرت مولا علی کو بھی پتا تھا کہ رسول پاک اشارہ دے چکے ہیں حضرت ابو بکر کے بارے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی غلامی میں زندہ رکھے، اور ان کے فیوض و برکات اور ان کی حرارت ایمانی اور ان کے اخلاق اور ان کے کردار کے جلووں کی کچھ
فیوز و برکات ہم سب کو بھی عطا
آمین
واخر دعوانا ان الحمد لله
سبحان الله
والصلاه والسلام
چلیے